بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26 پارے سے ہوا. عظمت قرآن کا تذکرہ ہے. زمین و آسمان کا خالق اکیلا اللہ ہے. ایک مقرر وقت تک اللہ نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے. بتائیے جن کو یہ پرستش کرتے ہیں اس کا اس کائنات کی تعمیر بنانے میں کوئی حصہ ہے؟ یہ تو ایسی مخلوق کی پوجا کر رہے جو ان کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر اللہ کی طرف میں قرآن کی نسبت غلط کر رہا ہوں اللہ کی پکڑ سے پھر مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے. پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ ہے اور ان کا یہ کہنا کہ اگر ایمان کوئی بڑھیا چیز ہوتی تو یہ غریب فقیر مزدور لوگ ایمان لانے میں ہم سے سبقت نہ کرتے. اس کی مذمت فرمائی. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا. سعادت مند بیٹے کا تذکرہ جو اللہ سے کہتا ہے اللہ اپنی دی ہوئی نعمت میں اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما اور اپنے پسند کے اعمال نصیب فرما. میری اولاد کی بھی اصلاح فرما. اور نافرمان اولاد کا تذکرہ ہے جو باپ کی گستاخی کرتا ہے اور حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے کیسے اٹھیں گے. جب تک ہم کتنے مردوں کو دیکھ چکے اب تک تو وہ زندہ نہیں ہوئے, کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے اس کی مذمت فرمائی. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے جو جسم کے لحاظ سے بڑے جسیم اور بڑے آور تھے, لیکن جب ان پر شدید گرمی کا اللہ نے عذاب بھیجا وہ بادل دیکھ کر بادلوں کے نیچے اکٹھے ہو گئے. امید لگائے بیٹھے کہ اس بارش سے بارش برسے گی, لیکن اس کے اندر سے تند و تیز ہوا برسی اور انہوں نے ان کو اٹھایا. فضا میں یوں اڑ رہے تھے جیسے کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. پھر آسمان سے زمین پر پٹخ دیا اور یوں پڑے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں, ایسے ان کے جسم تھے. نبی کی امت کو بتایا کہ تم نہیں مانتے, تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور تم ان سے زیادہ قوت والے نہیں ہو, ان کا انجام دیکھ لو. پھر اللہ کا نبی فجر کی نماز ایک وادی میں پڑھا رہے تھے. دوران سفر جنات آئے قرآن سننے لگے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو خاموش کر دیا. کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو, کیا قرآن پڑھتا ہے؟ ایسا کلام پڑھتا ہے. اور وہ جنات ایمان لے کے آ گئے, اپنی قوم کے پاس دائی بن کر گئے اور قوم کو بھی اللہ کا پیغام دیا. اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ اگر آپ کی قوم نہیں مانتی تو ہم جنات سے بھی آپ کی تائید اور وہ بھی آپ کی نبوت کے قائل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی سے تسلی دی, مایوس نہ ہو, جلدی نہ کریں, آپ صبر کیجئے. انبیاء علیہ السلام کی جماعت صبر ہی کرتی رہی ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سورت کا نام محمد ہے اور اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے. آغاز میں بتایا کہ دنیا میں جہاں حق ہے تو باطل بھی ہے, تو پھر ان کے آپس کے جنگ کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. حق والے تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور باطل باطل کے نظام کے لیے لڑتے ہیں. اس لیے جب بھی تمہارا باطل سے مٹھ بھیڑ ہو تو میدان سے فرار اختیار نہ کرنا بلکہ ان کی گردنیں اڑانا. فضرب الرقاب, ان کی گردنیں اڑانا, جب خون بہا چکو جو ہاتھ آ جائے انہیں قید کر لینا. پھر اپنے ساتھیوں کے بدلے میں یا تو انہیں چھڑوا لینا یا فدیہ دے کے انہیں رہا کر دینا, یہ سب تمہیں اختیار ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, کبھی مسلمانوں کے بچے بھی تقسیم ہوا کرتے تھے, کچھ دنیا کی ضرورت پورا کرتے تھے, کچھ دین کے لیے وقف ہو جا کرتے تھے. کبھی مسلمانوں کی دولت بھی تقسیم ہوا کرتی تھی, کچھ گھر کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتی تھی, کچھ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جا کرتی تھی. کبھی مسلمانوں کی صلاحیتیں بھی تقسیم ہوا کرتی تھی, کچھ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے صلاحیتیں استعمال ہوتی تھی, کچھ صلاحیتیں اللہ کی دین کی خدمت اور نصرت کے لیے استعمال ہوتی تھی. اب تو سارا کا سارا خاندان اس پیٹ کے گرد گھومتا ہے, بلکہ ساری کی ساری ملت ہی ایسا لگتا ہے اس کا پیٹ اتنا میدہ اتنا بڑا ہو گیا ہے وہ ہی نہیں بھرتا. یا شہوت کی سوچ ہے یا اس پیٹ کے بھرنے کی سوچ ہے, اسے کچھ نہیں فکر کہ امت پر کیا حالات بیت رہے ہیں, امت مسلمہ کیسی کٹ رہی ہے, کیسی ذبح ہو رہی ہے, اور اسلام کے ساتھ کفر طاقتیں کیا مذاق اور کیا تماشا کر رہی ہیں، اسے تو اپنی دکان کی فکر ہے اور اپنی فیکٹری اور اپنی گھر کی فکر ہے۔ میرے عزیزو، جب اللہ کا دین نہیں بچے گا تو اس ملت کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کہاں سے امن، کہاں سے اطمینان، کہاں کا اس کا کاروبار، کہاں کا اس کے بازار کے اندر سکون، سب اٹھ جائے گا جب اس نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی زندگی سے صرف ماہور میدہ اور شہوت بنا لیا اور اللہ کے دین کو زندگی سے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ کبھی تو ہر چیز کی تقسیم ہوا کرتی تھی، افراد بھی تقسیم ہوتے تھے، اولادیں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ اللہ کے دین کے لیے بھی میرا بیٹا، اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی میرا بیٹا، میرے وسائل بھی زکات نہیں، زکات تو فرض ہے بھائی، زکات۔ لیکن آج کا مسلمان زکات بھی اللہ کے دین کے لیے نہیں لگاتا، وہ زکات تو فرض ہے۔ المسلمان اپنے پاکیزہ مال میں سے، پاک صاف مال میں سے کم از کم تہائی حصہ اللہ کے دین کے لیے وقفیہ کرتا تھا، دو تہائی اپنے پاس، ایک سے ضروریات پوری کرتا تھا، ایک سے اپنا کاروبار اور چلایا کرتا تھا، ایک تہائی محض اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اب تو زکات بھی بڑی مشکل سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اس قوم میں دنیا پرستی، مال پرستی ایسے آئے گی، زکات کو بھی ٹیکس سمجھنے لگ جائے گی، زکات کو بھی ٹیکس سمجھنے لگ جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کافر کافر یہ غیروں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سوچ ہے کھانا پینا، ان کی سوچ ہے ایسے کھانے پینے پہ دوڑتے ہیں جیسے جانور دوڑتے ہیں۔ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ کھانے پینے کا مقصد تو کفار کا ہے اور ان کی جانوروں کی زندگی ہے۔ مسلمان کھانے پینے کے لیے نہیں جیا کرتا اور مسلمان شہوت اور معدے کی خاطر نہیں جیا کرتا تھا۔ یہ جینا تو ایک چمٹی کا بھی ہے اور ایک بلی کا بھی ہے اور بکری کا بھی ہے اور ایک درندے کا بھی ہے، یہ تو امت مسلمہ ہے، اس کی زندگی کا مقصد تو بہت اونچا ہے۔ یہ جیتا اور مرتا اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اور کفار کا تذکرہ فرمایا، ان کا مقصد کھانا پینا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر جنت کا منظر ذکر فرمایا، وہاں اللہ نے اس کے راحت و آرام اور کھانے پینے کے سارے انتظام کر رکھے ہیں۔ وہاں نہریں ہیں تو دودھ کی، نہریں ہیں تو میٹھی پانی کی، نہریں ہیں تو شراب کی، نہریں ہیں تو جسے کہیں کہ دودھ کی، یہ ساری نہریں وہاں ہیں۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، نہریں بہتی ہوں گی، چھڑی اس پہ نہر کے اندر مارے گا، جہاں جہاں یہ چھڑی سے لگاتا چلا جائے گا نہر بھی اس کے پیچھے چلتی چلی جائے گی، اور یوں اپنے محل کے اندر اس نہر کو لے کے جائے گا۔ مسیری پہ بیٹھا ہوگا، حسن اور خوبصورت منظر ہوگا، پہاڑوں پہ سبز و شادابی ہوگی، سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، وہ جگہ ہے کھانے اور پینے کی اور مزے کی۔ دنیا تو مسلمان کی محنت کی جگہ ہے، دنیا تو مسلمان کی دین کی قربانی کی جگہ ہے، وہ مزے کی زندگی اللہ نے رکھی ہے، جہاں اللہ یوں کہہ رہے کہ پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گا۔ دنیا یہاں محنت ہے دین کے لیے، آرام قبر میں، بڑی لمبی زندگی ہے قبر میں آرام کی، مزے جنت کے اندر اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ پھر کفار کا تذکرہ فرمایا، وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور اندر کی آنتیں منہ کے راستے سے باہر آ جائیں گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافقین کا تذکرہ، اللہ کے دین کے خاطر قربانی، جان دینے پر ان کی زبان، ان کے کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں، گھبرانے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے نافرمانوں کے جب موت آئے گی، فرشتے ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور ان کے پشت پر بھی مارتے ہیں۔ اللہ کی نافرمان کی موت اللہ نے پردے میں چھکا رکھی ہے، ورنہ دنیا ان کو دفن کرنا چھوڑ دے، ورنہ دنیا انہیں دفن کرنا چھوڑ دے اور زمین کی دھرتی بدبو سے بھر جائے، اللہ اس کے مرنا چھپا لیتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بتایا ہے، نافرمان اور فرما بردار دونوں مرتے ہیں، سوا ام محیاہم و ما تمسا اما یحکمون، دونوں کا مرنا جینا ایک جیسا نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ نیک مرتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور اسے جنت کا منظر دکھاتا ہے، اس کی روح تڑپتی ہے، جیسے پنجرے کے اندر روح پرندہ تڑپتا ہے کہ باہر نکلوں، ایسی ایمان والی کے روح تڑپتی، جلدی جنت میں جاؤں، اس باغات میں جاؤں۔ اور کافر اور اللہ کے نافرمان جب مرنے لگتا ہے، آگے کے منظر جب کھلتے ہیں، تو اس کی جسم کی روح ایک ایک
بال میں اور ایک ایک روے کے اندر پھنس جاتی ہے، اندر واپس گھستی ہے، لیکن فرشتے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا اگر دکھا دیا جائے تو یوں سمجھو جیسے کوئی پتلا باریک سا دوپٹہ کسی جھاڑی دار درخت کے اندر الجھ جائے اور پھر اسے کھینچا جائے، کیسے تار تار ہو جاتا ہے، ایسی جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کا جسم تار تار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ سارا منظر چھپا کے رکھا ہے، ورنہ دنیا والے اس کو پکڑنا چھوڑ دیں، دفن کرنا چھوڑ دیں، اس کے قریب آنا چھوڑ دیں۔ نظام رکھا ہے، پردے میں سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پردہ نہیں، اس کے لیے سارے پردے کھل گئے۔ اہل ایمان سے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں خرچ کرو گے، کسی کو اللہ اور کھڑا کر دے گا۔ اللہ کو تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، وہ بڑی غنی ذات ہے، تمہارے بھلے کے لیے اللہ ترغیب دیتا ہے۔ پھر سورہ فتح کا تذکرہ ہے جس میں اللہ نے مدد اور نصرت کا اعلان فرمایا، اہل ایمان کو ایک بڑی فتح دینے ہونے والی ہے۔ اس سورت کا ایک پس منظر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں ایک خواب آتی ہے اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ گئے اور وہاں آپ نے عمرہ کیا۔ اپنے ساتھیوں کے سامنے آپ نے اس خواب کا تذکرہ فرمایا، ساتھیوں میں خوشی دوڑ گئی، ساتھی تیار ہو گئے، 1400 سے 1500 کی تعداد تیار ہو کے عمرے کے لیے چل نکلی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو پتہ چلا کہ کفار تو جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور مشرکین نے ہتھیار اکٹھے کر رکھے ہیں اور وہ تو جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا اور سفیر بنا کر بھیجا، انہیں پیغام دو ہم لڑنے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اطلاع ملی، افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے، اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اب ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ہم بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں اور اسلحے کے بغیر آئے ہیں، لڑنا جنگ کرنے کے لیے ہمارا ارادہ کوئی نہیں تھا، لیکن اب عثمان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو انہوں نے قید کر کے شہید کر دیا ہے، اب ہاتھ پہ بیعت کرو، اب فرار اختیار نہیں کریں گے، اب واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں دیں گے۔ ساری مسلمانوں کی پونجی یہ 1400-1500 ہے، اور کہاں کہا اب بدلہ لیں گے اور ایک منظم فوج کے لیے اسے جب بدلہ لیں گے، سب نے ہاتھوں پر بیعت کی، یہ جان پر بیعت کر دینا اور اللہ کی رضا کے لیے، جان کے قربانی کے لیے اپنے ہاتھوں کو نبی کے ہاتھ پہ رکھنا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا ان سب کے ہاتھ ٹھیک ہیں لیکن ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے اور میں نے ان سب کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے جتنے کھڑے ہیں ان سب کی میں نے بخشش کرا دی اور میں ان سب سے راضی ہو گیا، اب میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ او میرے عزیزو، کبھی مسلمان ایسے بھی ہوا کرتے تھے، کبھی مسلمان ایسے بھی ہوا کرتے تھے، ایک مسلمان کی جان کے خاطر اپنی پوری مسلمانوں کی پونجی تیار کھڑی ہے۔ اگر کافروں کو یہ پتا ہوتا مجال ہے، وہ یہ ظلم و ستم فلسطین کے مسلمانوں پہ ڈھالتے اور برما کے مسلمانوں پہ ڈھالتے، افغانستان کے مسلمانوں پہ ڈھالتے اور وزیرستان کے مسلمانوں پہ ڈرون، ہم مجال ہے وہ کرتے؟ ہاں میرے عزیزوں کو پتا ہے، یہ بھیل بکڑیاں ہیں، انہیں مارتے چلے جاؤ، ان کی حفاظت کسی نے کوئی نہیں کرنی، ہر ایک کا اپنا انتظام ہے۔ نہ میرے عزیزو، مسلمان کسی ایک بیٹی کی عزت پر کھڑا ہو جا کرتا، ایک مسلمان کی جان پہ کھڑا ہو جا کرتا تھا، کافر ہزار بار سوچتا تھا مسلمان کی جان لینے سے پہلے کہ بدلہ آئے گا، انتقام آئے گا اور یہ اپنے مسلمان بھائی کا انتقام لیں گے۔ 1400 کی تعداد اکٹھی ہو گئی اور پھر اس کے بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، عثمان شہید نہیں ہوئے، مذاکرات چلے، مذاکرات میں بات طے ہو گئی۔ بظاہر مذاکرات کی شکل ایسی تھی کہ مسلمان پیچھے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، پھر مسلمان پیچھے جب نظر آنے لگے تو صحابہ میں چیمہ گوئیاں ہوئیں، اللہ کے نبی نے تسلی دی، لیکن انجام کیا ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور اس صلح کی شکل میں مکہ کا کافر مدینہ میں آیا، مسلمانوں کی خوبصورت زندگی دیکھی۔ 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 پہنچی اور جب فتح مکہ ہوا تو مسلمان 10,000 مجمع کے ساتھ فتح مکہ میں داخل ہوا۔ دو سال میں اس انداز سے اللہ نے اس قربانی کی لاج رکھی، اور مسلمانوں کی شاندار کردار اور مسلمانوں کے شاندار اخلاق نے ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، اس کا تذکرہ فرمائے اللہ نے. پھر جو غزوہ خیبر پہ جو اللہ نے اہل ایمان کو مال غنیمت دی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کی خواب سچی ہوگی، آپ کی خواب سچی ہوگی. وقت تو مقرر نہیں کیا تھا کہ آپ نے ابھی جانا ہے، وقت تو مقرر نہیں کیا تھا، آپ ضرور بیت اللہ جائیں گے، امن کے ساتھ جائیں گے، سر کے بال بھی منڈوائیں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ طواف کریں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر نبی کے ساتھ رہنے والے جان ساروں کا تذکرہ ہے، جو بڑی ہی وفادار ساتھی ہیں، بڑے ہی وفادار ساتھی ہیں، وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں باہمی محبت اور پیار اور شفقت رکھنے والے ہیں، ان کے چہروں پہ ایمان کے اور سجدوں کے اور عبادت کا نور ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ان میں قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کافر جب انہیں دیکھتے ہیں ان کا بغض بڑھتا ہے اور ان کا نفرت بڑھتی ہے، مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان کا پھر سورہ مؤمنون کا تذکرہ ہے، جس میں اسلامی معاشرت کے آداب کا تذکرہ ہے. بڑوں کے سامنے نہیں چلتے، پیچھے چلتے ہیں، بڑوں کے سامنے زور سے گفتگو نہیں کرتے، بڑوں کا نام لے کر نہیں پکارا کرتے. یہ آداب زندگی سکھائی ہے. حجرے سے باہر عرب کے دیہاتی آ کے نبی کا نام لیا کرتے تھے، اس بے ادبی سے منع کیا، نبی کے آگے نہ چلو، نبی سے آگے مغوی جس مجلس میں بیٹھا ہوں آواز بلند نہ کرو، بڑوں کے سامنے آہستہ بات، بڑوں کے سامنے پیچھے چلنا، اور اسی انداز سے بڑوں کا نام لے کر نہیں پکارا جاتے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، جب کوئی بات ہو اور جب تک تحقیق نہ ہو آگے مت پھیلاؤ، اس لیے کہ یہ افواہ سازی سے ملک کی معیشت کو بڑا نقصان ہوتا ہے، بسا اوقات معاملہ جنگ و جدال تک پہنچ جاتا ہے. جب بھی مسلمان آپس میں لڑ جائیں تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کے آپس میں صلح کرائیں اور اس میں آپس میں مفاہمت کریں، اس لیے کہ مسلمان مشرق کا ہے یا مغرب کا ہے یا شمال جنوب کا ہے، اسلامی اخوت کی وجہ سے ان کے آپس میں بھائی چارہ ہے، اسلام کی وجہ سے وہ آپس میں ایک ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. آپس میں صلح کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم پہ رحم ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے معاشرے میں چند برائیوں کا تذکرہ فرمایا، جس سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر انتشار آتا ہے، ان چیزوں کی ممانعت فرمائی. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ جب بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو کرنے والا اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. اور کسی کی برائیوں کے پیچھے نہ رہو، جستجو نہ رکھو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، کسی کو غلط ناموں سے نہ پکارو، یہ ان چیزوں سے آپس میں معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. پھر بسا اوقات خاندان نسب اس کی وجہ سے بھی تکبر اور غرور آتا ہے کہ میں فلاں نسب کا، فلاں قوم کا، فلاں زبان کا. فرمایا یہ چیزیں بھی کوئی ایسی فخر کی چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کی چیز تقویٰ ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، جو ایمان لاتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں اور شک نہیں کرتے، یہی سچے لوگ ہیں اپنے ایمان کے اندر. اسلام لانے کے بعد غلط فہمی بھی شکار نہ ہونا کہ ہم نے کوئی بڑا احسان کر دیا ہے. فرمایا یہ اسلام کی دولت جو تم کو ملی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے. پھر سورہ قاف کا تذکرہ ہے اور قیامت کا تذکرہ کہ ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے انہیں نکالے گا، اور قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ. پھر انسان کے دائیں اور بائیں فرشتوں کا بیٹھا رہنا، جو زبان سے نکالتے ہیں وہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر جہنم میں جب گریں گے، اور جہنم کے گرنے کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا. ایک دوسرے کو مقتدا اور اس کے پیروکار آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے، جہنم کہے گی اللہ بھی بہت گنجائش ہے، اور بھیجیں. اور اہل ایمان اور تقوی والوں کے لیے اللہ جنت قریب کر دے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ زاریات ہے، کئی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے، اور جنتیوں کا تذکرہ ہے جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سبھی کا حصہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو اللہ کے فرشتے آئے، اور وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آ کر بچی کی خوشخبری دی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جو بڑھاپے میں، حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال، باپی کی اس دہلیز پر، لیکن جب بچے کی خوشخبری آئی تو اس کی بیوی نے پردے میں یوں ہاتھ مارا، فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، میرا بیٹا اس عمر کے اندر کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا اسی عمر کے اندر ہوگا، اللہ بڑی حکمت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رات کو بات انشاءاللہ 12:30 سے 1:30 کے درمیان انشاءاللہ۔